السلام علیکم، پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، اور ہم اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یو نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ بات نیو یارک میں پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ ایک ملاقات میں کہی۔ دونوں رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں، جہاں انہوں نے منگل کو سربراہی اجلاس سے علیحدہ ایک ملاقات کی۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی سربراہوں اور وفود کے استقبالیے میں ان کی صدر ٹرمپ سے مختصر ملاقات ہوئی ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس، امریکی وزارت خارجہ یا کسی اعلی عہدیدار نے تاحال ایسی کسی ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ بلوچستان کی حکومت نے صوبے کے تقریباً 30 اضلاع کے دیہی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ذمہ دار لیویز فورس کو جدید خطوط پر اثر نو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر 8 ارب روپے لاگت آئے گی۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد نے میانمار کی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ 7 لاکھ سے زائد روہنگیا پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں پسو پیش سے کام لے رہی ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 73 اجلاس سے خطاب کے بارے میں دنیا بھر کے رہنماؤں کی طرف سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس نیو یارک میں جاری ہے، اور بدھ کے روز جو لیڈر خطاب کریں گے ان میں دوسروں کے علاوہ عراق، یمن، افغانستان، کیوبا اور برطانیہ کے سربراہ شامل ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ہفتے اعلان کیا کہ وہ مستقبل قریب میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ایک دوسری سربراہ ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے ماضی کے معروف مزاحیہ اداکار بل کوسبی نے 3 سے 10 سال قید کی اپنی سزا کا آغاز کر دیا ہے، جن پر ایک خاتون کو 14 سال پہلے اپنے گھر میں جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کا جرم ثابت ہو گیا ہے۔ اور سپریم کورٹ کی امریکہ کی سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کی طرف سے نامزد جج بریٹ کیوینا پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون سے جرح کے لیے سینٹ ریپبلکن کے ارکان نے ریاست ایریزونا کی ایک وکیل کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس نیو یارک میں جاری ہے، اور بدھ کے روز جو لیڈر خطاب کریں گے ان میں دوسروں کے علاوہ عراق، یمن، افغانستان، کیوبا اور برطانیہ کے سربراہ شامل ہیں۔ جبکہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، جس میں دوسرے امور کے علاوہ مشرق وسطی پر ایران کے اثر و نفوس اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے انسداد سے متعلق امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ اس اجلاس کی صدارت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے، جنہوں نے منگل کو جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں عالمی لیڈروں سے کہا تھا کہ اگر ایران اپنی جارحیت جاری رکھتا ہے تو وہ اس کی حکومت کو تنہا کر دیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کو جبر کے زور پر مذاکرات میں نہیں لایا جا سکتا۔ روحانی نے یہ بھی سوال کیا کہ ایران کس طرح امریکہ سے اب کوئی معاہدہ کر سکتا ہے جس نے ٹرمپ کے پیش رو باراک اوباما کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ پچھلے سال جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب کے بعد سے ٹرمپ نے اس عالمی ادارے کی فنڈز میں کٹوتی کی ہے، پیرس کے آب و ہوا کے معاہدے اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی ہے، اور انسانی حقوق کونسل سمیت اقوام متحدہ کے اداروں سے نکل گیا ہے۔ G7 اور نیٹو کے اجلاس بھی ٹرمپ کے لیے مشکل رہے ہیں۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ہفتے اعلان کیا کہ وہ مستقبل قریب میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ایک دوسری سربراہ ملاقات کریں گے۔ دونوں کوریاؤں کے درمیان پچھلے ہفتے تیسری سربراہ کانفرنس کے بعد اور جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر پیش رفت نے ٹرمپ اور کم کے درمیان ایک اور ملاقات کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اور بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد نے میانمار کی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ 7 لاکھ سے زائد روہنگیا پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں پسو پیش سے کام لے رہی ہے۔ منگل کو نیو یارک میں خبر رساں ادارے رائٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں حسینہ واجد نے واضح کیا کہ ان کا ملک کسی قیمت پر بھی روہنگیا مہاجرین کو بنگلہ دیش میں مستقل قیام کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی آبادی پہلے ہی 16 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے اور وہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ حسینہ واجد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں اور امکان ہے کہ روہنگیا مہاجرین کا معاملہ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے ان کے خطاب میں بھی سر فہرست ہوگا۔ بلوچستان کی حکومت نے صوبے کے تقریباً 30 اضلاع کے دیہی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ دار لیویز فورس کو جدید خطوط پر اثر نو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر 8 ارب روپے لاگت آئے گی۔ یہ بات صوبائی وزیر داخلہ میر سلیم کھوسا نے بدھ کو بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کے دوران صوبے میں امن و امان اور لیویز اہلکاروں پر حملوں کے بارے میں تحریک التوا پر بحث سمیٹتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ماضی سے کافی بہتر ہے، جس کی ایک وجہ شہری علاقوں میں کام کرنے والی پولیس کو جدید تربیت کی فراہمی اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یو نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ بات نیو یارک میں پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات میں کہی ہے۔ دونوں رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں، جہاں انہوں نے منگل کو سربراہی اجلاس سے علیحدہ ایک ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں وانگ یی کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کے اس نئے دور کا خیر مقدم کرتا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد شروع ہوا ہے۔ لیکن چینی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاک چین تعلقات میں مداخلت کرنے یا بد اعتمادی پیدا کرنے کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی سربراہوں اور وفود کے استقبالیے میں ان کی صدر ٹرمپ سے مختصر ملاقات ہوئی ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس، امریکی وزارت خارجہ یا کسی اعلی عہدیدار نے تاحال کسی ایسی ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پاکستانی حکام کی طرف سے جاری ایک ویڈیو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے امریکی صدر سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے درمیان دیرینہ تعلقات رہے ہیں اور ہمیں دونوں ملکوں کے تعلقات دوبارہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے تعلقات اثر نو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے ماضی کے معروف مزاحیہ اداکار بل کوسبی نے 3 سے 10 سال قید کی اپنی سزا کا آغاز کر دیا ہے، جن پر ایک خاتون کو 14 سال پہلے اپنے گھر میں جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ شمال مشرقی ریاست پینسلوینیا میں منگل کے روز جب جج اسٹیون اونیل نے سزا سنائی تو 81 سالہ کوسبی کو، جو نابینا ہو چکے ہیں اور جن کی صحت بھی خراب ہے، فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کی طرف سے نامزد جج بریٹ کیوینا پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون سے جرح کے لیے سینٹ ریپبلکن نے ریاست ایریزونا کی ایک وکیل کی خدمات حاصل کی ہیں۔ سینٹ کمیٹی کے چیئرمین چیک گراسلی نے کے دفتر نے بتایا کہ یہ خاتون ریچل مچل ہیں، جو جنسی جرائم کی تفتیش کے لیے برسوں کا تجربہ رکھتی ہیں۔ ریچل مچل بریٹ کیوینا پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون کرسٹین بلازی فورڈ سے سوالات کریں گی۔ فورڈ کا الزام ہے کہ کیوینا نے زبانۂ طالب علمے میں ایک پارٹی کے دوران ان پر جنسی حملہ کیا تھا۔ منگل کے روز مشکلات کا شکار کیوینا کی تصدیق کے لیے سماعت کے دوران امریکی سینٹ کے دونوں جماعتوں کے ارکان کے درمیان غلقہ پاڑا ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے پر جوابی حملے کیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ چینی وزیر خارجہ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ سازشیں کون کر رہا ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کا اشارہ ان بیرونی قوتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے جو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتی آ رہی ہیں۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
چینی وزیر خارجہ نے یہ بات نیو یارک میں پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات میں کہی۔ دونوں رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں، جہاں انہوں نے منگل کو سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں وانگ جی کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کے اس نئے دور کا خیر مقدم کرتا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد شروع ہوا ہے، لیکن چینی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاک چین تعلقات میں مداخلت کرنے یا بعد اعتمادی پیدا کرنے کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تاہم چین کے وزیر خارجہ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ان سازشوں کے پیچھے کون ہے۔ تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ چینی وزیر خارجہ کا اشارہ ان بیرونی قوتوں کی طرف ہو سکتا ہے جو پاکستان میں جاری چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر تحفظات کا اظہار کرتی آ رہی ہیں۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اور بہت سارے ایکسٹرنل پاورز ایسے ہیں جو ان باتوں کو ظاہر ہے جن کو سی پیک پسند نہیں ہے اور ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان حکومت اور چینی حکومت میں کوئی بھی سی پیک کے اوپر کوئی بھی اور کسی قسم کا اختلاف ہے۔
چینی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان میں نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سی پیک منصوبوں کے اثر نو جائزے اور ان منصوبوں میں بڑی تبدیلیوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ تاہم نجم رفیق کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان کوئی اختلاف ہے۔
پاکستان کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ چین کے کوئی بھی تحفظات ہیں، کیونکہ چین نے ابھی واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے، بلکہ وہ سی پیک میں مزید پیسے بھی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صرف جو نئی حکومت ہے اس حوالے سے جو بھی ان کی تحفظات ہیں کہ کچھ پروجیکٹس کو کن کن صوبوں میں مزید تعینات کیا جائے، وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ نئی حکومت کس راہ پہ ان کو اور کس لائحہ عمل پہ چلائے گی۔
چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے نیو یارک میں ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان اور چین کو اقتصادی راہداری منصوبے کو آگے بڑھانے، تجارت کے فروغ اور غربت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھنی چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام تک ان کے ثمرات پہنچ سکیں۔ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے بعد اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد نے سعودی عرب کو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا حصہ بننے کی دعوت دی ہے، گو کہ پاکستانی حکومت نے کہا تھا کہ اس نے چین کو اس فیصلے پر اعتماد میں لیا ہے، لیکن تاحال چین کی طرف سے پاکستان کے اس اعلان پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں آنے والی بعض خبروں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے چین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد جاری رکھے گی اور ان منصوبوں سے متعلق پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ منگل کو بھی نیو یارک میں ہونے والی ملاقات میں شاہ محمود قریشی نے چینی وزیر خارجہ کو بتایا کہ حالات میں تبدیلی کے باوجود پاکستان اور چین کے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان گزشتہ ڈیڑھ عشرے سے زائد عرصے سے بدامنی کا شکار رہا ہے۔ بدامنی سے نجات کے لیے سابق وفاقی اور صوبائی حکومتیں کئی اقدامات کر چکی ہیں، جنہیں پولیس کے اہلکاروں کی پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے تجربہ کار افسروں کی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے جدید تربیت بھی شامل ہے، لیکن پولیس صوبے کے صرف 10% شہری علاقوں میں امن و امان کی ذمہ دار ہے۔ 90% علاقہ لیویز کے سپرد کیا گیا ہے۔ اب صوبائی حکومت نے لیویز کو بھی جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں ستار کاکڑ سے۔
بلوچستان کی حکومت نے صوبے کے تقریباً 30 اضلاع کے دہی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ دار لیویز فورس کو جدید خطوط پر از سرینو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جس پر 8 ارب روپے لاگت آئے گی۔ یہ بات صوبائی وزیر داخلہ میر سلیم کوسا نے گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کے دوران صوبے میں امن و امان اور لیویز اہلکاروں پر حملوں کے بارے میں تحریک التوا پر بحث سمیٹتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ماضی سے کافی بہتر ہے، جس کی ایک وجہ شہری علاقوں میں کام کرنے والی پولیس کو جدید تربیت کی فراہمی اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ نے ایوان کو بتایا کہ صوبے کے دہی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ دار لیویز فورس کو بھی اب جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، جس کے لیے صوبائی حکومت نے نئے بجٹ میں 8 ارب روپے رکھے ہیں۔
90% علاقہ ہمارا جو ہے وہ لیویز دیکھتی ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں آپریشنل ونگ ہے، انویسٹیگیشن ونگ ہے، انٹیلیجنس ونگ ہے اور کوئک ریسپانس فورس ہے، بم ڈسپوزل ونگ ہے، ہائی وے کے لیویز کو بھی ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں، سی پیک کے حوالے سے ہم اسپیشل پروٹیکشن یونٹ وہ بھی لیویز کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔
پاکستان اور چین کے درمیان 60 ارب ڈالر مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبوں میں بلوچستان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اس راہداری کا بڑا حصہ اس صوبے کے دہی علاقوں سے گزر کر ساحلی شہر گوادر تک پہنچتا ہے، لیکن دہشت گردی سے نمٹنے کی مناسب تربیت نہ ہونے کے باعث فرنٹیئر کور بلوچستان میں لیویز فورس کی معاونت کرتی ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے فوج کی مدد سے سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 اہلکاروں پر مشتمل ایک علیحدہ فورس قائم کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ منگل کو اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ صوبے میں شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے واقعات اب تقریباً ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومت ان کے بقول کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ پر چند ہفتوں میں عمل شروع کرے گی، جس کے تحت شہر میں 1400 خفیہ کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ صوبے میں اس وقت وفاق کے زیر انتظام لیویز اہلکاروں کی تعداد 6,569 اور صوبائی حکومت کے زیر انتظام فورس کی تعداد 16,573 ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے سبب پارلیمنٹ کے تیسرے انتخابات میں غیر مسلم اقلیتی برادری کی دلچسپی انتہائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق آئندہ 20 اکتوبر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے ملک بھر سے سکھ اور ہندو آبادی کے صرف 583 افراد حق کی رائے دہی استعمال کریں گے۔ پشاور سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے شمیم شاہد نے۔
افغانستان میں امن و امان، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی رجحان کے سبب پارلیمنٹ کی تیسری انتخابات میں غیر مسلم اقلیتی برادری کی دلچسپی انتہائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق آئندہ 20 اکتوبر کو ہونے والی پارلیمانی انتخابات کے لیے ملک بھر سے سکھ اور ہندو برادری کی صرف 583 افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ افغان حکام کے مطابق اب بھی کابل اور افغانستان کی دیگر علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلم برادری کے لوگ آباد ہیں، مگر امن و امان کے ابتر صورتحال کی باعث انہوں نے اپنے آپ کو انتخابات سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ پچھلی 1 جولائی کو پاکستان سے ملکہ شہر جلال آباد میں سکھ اور ہندو برادری کے ایک وفد پر خودکش حملے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں سابق ممبر پولیسی جرگا سردار اوتار سنگھ نمایاں تھے، جو اس سال ہونے والے انتخابات میں سکھ اور ہندو برادری کے متفقہ امیدوار تھے۔ اوتار سنگھ کے انتقال کے بعد اب ان کے بیٹے سردار نریندر سنگھ افغانستان کی 249 نشستوں پر مشتمل ایوان اولسی جرگہ میں محسوس ایک نشست پر امیدوار ہے۔ اوتار سنگھ کے بیٹے سردار سندیپ سنگھ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ چونکہ امن و امان، عدم برداشت اور نامساعد معاشی حالات کے باعث سکھ اور ہندو برادری کی زیادہ تر لوگوں نے افغانستان سے ہجرت کی ہے، اس لیے بہت کم تعداد میں غیر مسلم برادری کی ووٹ رجسٹر ہوئی ہے۔
وجہ سر جی یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب لوگ کم رہ رہے ہیں، جو لوگ پہلے تھے، مطلب لوگ زیادہ تھے تو پہلے لوگ زیادہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اب کوئی یعنی جو بندے تھے مطلب جو کھڑے تھے اب وہ گزر چکے ہیں، ان کے مطلب فوت ہو گئے، شہید ہو گئے جلال آباد میں، اب اور کوئی نہیں بچے کہ بندہ نریندر سنگھ جو اوتار سنگھ کا بیٹا ہے وہی کھڑا، اور کوئی نہیں، اور ووٹ اس لیے کم آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے نفوس کے پہلے سر جی جو یہ تھا مطلب لوگ اچھے تھے، اب لوگ مطلب عجیب ہو گئے ہیں سب، مطلب ہمیں بولتے ہیں کافر ہو تم لوگ، مسلمان نہیں تم لوگ کافر ہو، ہندو ہو، بدھ، یہاں سے بہت ہی لوگ جا رہے ہیں انڈیا، انڈیا سے مطلب اگر ادھر کام وام لگ گیا تو ادھر ہی رہتے ہیں، نہ لگا تو بس ادھر کچھ مہینے کام کر کے لنڈن، کینیڈا، جرمنی، ماسکو ہر طرف جا رہے ہیں۔
ماضی قریب میں افغانستان میں غیر مسلم برادری کی آبادی لگ بھگ 5 لاکھ تھی۔
شمیم شاید، وائس آف امریکہ، کابل، افغانستان۔
پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل بیک وقت 3 طلاقیں دینے کے عمل کو جرم قرار دینا چاہ رہی ہے، اور اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے کونسل نے مشاورت کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
اسلام آباد میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے کہا کہ اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں بیک وقت 3 طلاقیں اور کم عمری کی شادی پر بحث ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 3 طلاقیں بڑا معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے، طلاق سے خواتین اور بچوں پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کونسل علماء سے مشاورت کے لیے مشاورتی کانفرنس منعقد کرے گی، متفقہ طلاق نامہ تمام مسالک کے جید علماء کی مدد سے تیار ہوگا۔
کونسل اس سلسلے میں ایک مشاورتی کانفرنس کا اہتمام بھی کرنے والی ہے، جو طے کیا ہم نے، جو سفارش ہماری بنے گی وہ یہ ہے کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اور اس قسم کے مسائل کے سد باب کے لیے جامع طلاق نامہ ترتیب دیا جائے گا، اور وہ پھر ہم گورنمنٹ کو بھیجیں گے کہ جس کے اندر اس سزا کو بھی شامل کیا جائے گا جو ہم تجویز کرنے والے ہیں، اس صورت میں کہ جب بیک وقت 3 طلاقیں دے دی جائیں۔
انہوں نے کہا کہ متفقہ طلاق نامہ بھی ترتیب دیا جائے گا اور طلاق نامے کا ڈرافٹ بھی تیار کیا جائے گا، کم عمری کی شادی پر علماء کی مشاورت سے مزید غور کیا جائے گا، کم عمری کی شادی کی حوصلہ شکنی کے لیے آگاہی مہم کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں علماء کی مدد سے آگاہی مہم چلائی جائے گی، تعلیمی اداروں میں بھی کم عمری میں شادی کے خلاف مہم چلائی جائے گی۔
کم سنی کی شادی جو ہے یہ مفاسد سے خالی نہیں ہے، مفاسد ہیں اس کے اندر، لیکن اگر آپ قانون بنا لیں اور لوگ تیار نہ ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عمومی عوامی بیداری علماء کرام کے ذریعے۔
یورپ میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف رد عمل کے لیے وسیع تر مشاورت کی جائے گی، ماہرین کی مدد سے طے کریں گے کہ مستقل بنیادوں پر مسئلے کا سد باب کیسے کیا جائے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 73ویں اجلاس سے خطاب کے بارے میں دنیا بھر کے رہنماؤں کی طرف سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی تقریر پر بین الاقوامی برادری کے رد عمل کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایلس بچر نیف کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
صدر ٹرمپ کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب شروع ہونے کے چند منٹ بعد ہی ایک غیر معمولی رد عمل دیکھنے میں آیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا،
In less than 2 years, My administration has accomplished more than almost any administration.
2 سال سے بھی کم عرصے میں میری انتظامیہ نے ملک کی تاریخ میں کسی بھی انتظامیہ کے مقابلے میں زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں ایسے رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ اپنے گزشتہ سال کے پہلے خطاب سے ملتی جلتی باتیں دہراتے ہوئے صدر ٹرمپ نے عالمگیریت کے مقابلے میں حب الوطنی کی تعریف کی، لیکن بین الاقوامی برادری کے کچھ رہنماؤں کے تاثرات بدلتے دکھائی دیے۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مطالبہ کیا کہ دنیا کے ممالک کو ایسے ملکوں کے ساتھ تجارتی سمجھوتوں کو مسترد کر دینا چاہیے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں پیرس معاہدے پر عمل نہیں کرتے۔ امریکہ اس معاہدے کو خیر باد کہہ چکا ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا، فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ ہم ایسے ملکوں کے ساتھ مزید تجارتی سمجھوتوں پر دستخط نہیں کریں گے جو پیرس معاہدے کا احترام نہیں کرتے۔ آئیے ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ماحولیاتی اور سماجی پہلو ہمارے کمرشل معاہدوں کا حصہ رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب سے فوراً پہلے ایران پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا، اس سے پہلے کہ میں ان سے ملوں ایران کو بدلنا ہوگا، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں اس وقت تک ان سے نہیں ملوں گا جب تک وہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے۔ یہ ضرور ہوگا، میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے توقع ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ تاہم ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنا رد عمل کچھ یوں ظاہر کیا۔
سخن یک دیگر را شنید۔
ایرانی صدر نے کہا کہ میں یہ مکالمہ واضح طور پر یہاں شروع کر رہا ہوں کہ بین الاقوامی سلامتی کا معاملہ امریکہ کی داخلی سیاست کا کوئی کھلونا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ امریکی انتظامیہ کا حصہ نہیں ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کثیر ملکی معاہدوں سے نکل کر غیر ملکی مصنوعات پر محصولات عائد کرنے کا مقصد سٹیٹس کو یعنی حالات کے جمود کو توڑنا ہے۔ کونسل آف فارن ریلیشن سے وابستہ چارلز کپچن کہتے ہیں کہ یہ بات دوسری عالمی جنگ کے بعد کے زمانے کے نظام کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ نظام امریکہ نے ہی بنایا تھا، وہی اس کا خالق اور اس کا دفاع کرنے والا کلیدی ملک ہے۔ لہذا امریکہ میں اگر کوئی اس نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہوگی۔ اقوام متحدہ میں ملاقاتیں اس ہفتے جمعے تک جاری رہیں گی، اور اقوام متحدہ کے آئندہ دنوں کے ایجنڈے میں شمالی کوریا اور اس کا جوہری ہتھیاروں کو تلف کرنا خاص طور پر شامل ہوگا۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے عالمگیریت کے مقابلے میں حب الوطنی اور سب سے پہلے امریکہ کی خارجہ پالیسی کی حمایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ عالمی نظم و نسق کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ صدر ٹرمپ کی تقریر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خطاب کے برعکس تھی، جس میں عالمی لیڈروں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ ہم جہتی اداروں کو مضبوط بنائیں۔ وائٹ ہاؤس سے پیٹسی ویت کا سوارا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب عالمی قیادت جمع تھی تو دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی طرف سے اظہار خیال کی صورت یوں رہی۔
We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عالمگیریت کے نظریے کو مسترد کرتے ہیں اور دنیا بھر میں حب الوطنی کے نظریے کو اجاگر کرتے ہیں۔ ذمہ دار اقوام کو اپنی خود مختاری کو لاحق خطروں کا دفاع کرنا چاہیے، نہ صرف عالمی نظم و نسق سے بلکہ غلبہ پرستی کی نئی شکلوں کے خلاف بھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صدر ٹرمپ کی تقریر میں خود مختاری اور حب الوطنی کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کا خاکہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے متعدد اداروں کا تذکرہ کیا جن کا انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد یا تو بائیکاٹ کیا یا پھر انہیں چھوڑ دیا۔ ان میں انسانی حقوق کونسل اور گلوبل امپیکٹ آن امیگریشن بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے خطاب میں عالمی ادارے کو مضبوط کرنے پر زور دیا گیا تھا اور صدر ٹرمپ کا بیان اس کے برعکس رہا۔
انڈیویجول لیڈرز ہیو دی ڈیوٹی ٹو ایڈوانس دی ویل بینگ آف دیئر پیپل۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کہہ رہے ہیں کہ عالمی لیڈروں کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کی بہتری اور فلاح و بہبود کو فروغ دیں، لیکن یہ معاملہ غور و خوص کا متقاضی ہے۔ مشترکہ بھلائی کے محافظوں کی حیثیت سے مل کر ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم ایک فعال، مضبوط اور ہمہ جہتی نظام کی حمایت کریں اور اسے فروغ دیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے دوسرے خطاب میں بھی امریکہ اول کی پالیسی پر بات ہوئی جو سابق صدر اوباما کی خارجہ پالیسی سے انتہائی مختلف ہے۔
بائنڈنگ آور سیلوز ٹو انٹرنیشنل رولز اوور دی لانگ ٹرم انہانسز آور سیکیورٹی۔
سابق صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی ضوابط کی طویل المدت پاسداری ہماری سلامتی میں اضافہ کرتی ہے، اور میرے خیال میں یہی ہم سب کے لیے درست بھی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفارتکار نکی ہیلی نے وضاحت کی کہ امریکہ بدستور ہمہ جہتی تنظیموں سے وابستگی چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفارتکار نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ اس انداز میں نہیں جیسے وہ امریکہ کے فعل و عمل پر یا امریکی عوام پر اپنا اختیار جتانا چاہیں۔ ٹرمپ نے نیٹو جیسے اتحاد اور دوسرے ملکوں کو اکثر مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ وہ امریکہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور صدر کے حمایتی ہمہ جہتی کو مسترد کرنے کے صدر کے اقدام کو انتخابی مہم میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے۔ بیچ جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی۔ جنرل اسمبلی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب پر یہاں امریکہ میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف رد عمل سامنے آیا ہے، جبکہ غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں صدر ٹرمپ کی تقریر پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
اقوام متحدہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب پر ڈیموکریٹ جماعت کے رکن علی اکبر مرزا کہتے ہیں،
یہ میرے خیال سے بڑے عرصے کے بعد یا شاید پہلا موقع ہے کہ امریکن صدر کی تقریر کے دوران کئی ڈیلیگیٹس کے افراد جو ہے وہ ہنستے اور مسکراتے رہے ان کی تقریر پر منفی انداز میں، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں تقریباً ساری دنیا کو ہی کریٹیسائز کیا ہے۔
تاہم ریپبلکن جماعت کے طلعت رشید نے صدر ٹرمپ کے خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا،
تو یہ کوئی کسی کو شاک نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا تھا کہ میں چائنا کی جو امریکہ سے ڈیلنگ ہے اس کو میں فکس کروں گا، ٹریڈ وار جو ہے اس کو میں فکس کروں گا، اور ڈیفینیٹلی ہی از ڈوئنگ اٹ۔ ٹرمپ جو ہے نا وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ دوسری دنیا کیا کہہ رہی ہے، وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اس کا کام ہے کہ اس ملک کے مفاد میں جو بات ہے وہ کہے۔ وہ
غیر جانبدار تجزیہ کار بفلو یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر فیضان حق کا کہنا ہے کہ ان کے خطاب پر کسی کو کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔
اکثر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہ ایران کے بارے میں بات کریں گے، وہ کچھ کوریا کے بارے میں بات کریں گے، کچھ وہ ٹریڈ وار کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی حکومت میں وہ اپنے مفادات کی کیسے حفاظت کر رہا ہے۔
اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اب صرف ان ملکوں کو مالی امداد دے گا جو امریکہ کا احترام کرتے ہیں اور امریکہ کے دوست ہیں۔ اس پر ریپبلکن جماعت کے حامی طلعت رشید کا کہنا تھا،
دیکھیں نا، اگر امریکہ آپ کو پیسہ دیتا ہے، دس از کامن سینس کہ اگر آپ کو کوئی پیسہ دیتا ہے فری میں تو کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا ہو، دے گیو یو منی because they want their personal objectives to be heard or to be implemented.
Professor Faizan کہتے ہیں کہ اس کا رد عمل سامنے آیا ہے۔
اگر ہم بین الاقوامی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پہ پوری دنیا جو ہے وہ اسے مطمئن نہیں ہے، اور وہ ریئیکشن بعد میں باہر بھی آیا، جیسے صدر جو ایران کے ہیں روحانی، انہوں نے، اور اس کے بعد طیب اردوان نے جو ترکی کے صدر ہیں، اور اس کے بعد فرانس کے جو صدر تھے انہوں نے بھی ان کو دبے لفظوں میں کریٹیسائز کیا ہے، اور کچھ نے کھلے لفظوں میں کریٹیسائز کیا ہے۔
ڈیموکریٹ جماعت کے علی اکبر مرزا نے کہا،
لیکن الٹیمیٹلی ظاہر بات ہے دنیا کے یہ ممالک سب چھوٹے ممالک نہیں ہیں، اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں جرمنی بھی شامل ہے، اس میں ایران، ٹرکی بھی شامل ہے، یہ سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو کسی بھی وقت ایک قدم اٹھا سکتے ہیں کہ جی کیپ یور سینکشنز اینڈ کیپ یور تھریٹس اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو۔ تو اگر آپ کے ساتھ رہے گا کون اگر آپ ساری دنیا سے اس طرح امریکہ ٹکر لے گا؟ تو
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریز نے اپنے ایک بیان میں نام لیے بغیر کہا کہ دنیا کو اس وقت ملٹی لیٹرلزم کی شدید ضرورت ہے، جبکہ اس پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ اس پر امریکی موقف کا دفاع کرتے ہوئے طلعت رشید نے کہا،
ٹھیک ہے، جو بھی سیکرٹری نے کہا اس کی بات ٹھیک ہے، اس پہ وزن ہے، لیکن پریکٹیکلی جو امریکہ چاہتا ہے وہ اس کی فیور میں نہیں ہے، لیکن یو نو امریکہ از اے بگ کنٹری اور سارے اس کی بات مانتے ہیں، بلکہ ایران بھی دیکھیں نا ابھی نیگوشیشن پہ آ گئے، چائنا بھی ٹریڈ وار کی نیگوشیشن میں ابھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا۔
لیکن اس پر تنقید کرتے ہوئے علی اکبر مرزا کہتے ہیں،
دیکھیں ٹرمپ صاحب نے شروع سے ایک نعرہ لگایا وہ ہے امریکہ فرسٹ کا، اب امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کے اور ملٹی نیشنلزم اور پلورلزم کے خلاف جاتے ہوئے ایک کانٹرڈکشن ہے ان کے بیانات اور پالیسی میں۔
پروفیسر فیضان نے اس کے اثرات پر بات کی،
جو ملٹی لیٹرلزم ہے اس میں تمام ملکوں کا شامل ہو کر کام کرنا ضروری ہے، خاص کر بڑی طاقتوں کا۔
چند تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا اقوام متحدہ سے خطاب وسط مدتی انتخابات کو ذہن میں رکھ کر کیا گیا ہے، اور انتخابات کے بعد ان کی پالیسیوں اور موقف میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پورے ملک میں 14 اکتوبر کو ضمنی انتخابات کا انعقاد کیا ہے اور اس سلسلے میں سوات میں بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی 2 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابات کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا ہے جس نے مطالبہ کیا ہے کہ ضمنی انتخابات سول انتظامیہ کی نگرانی میں کرائے جائیں۔ مینگورا سے محمد اشرف خان کی رپورٹ۔
ضلع سوات میں 14 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کی 2 نشستوں PK3 اور PK7 پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، قومی وطن پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی پر مشتمل 7 جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا ہے۔ اس اتحاد نے PK3 کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار خان اور PK7 کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے وقار احمد خان کو اپنے امیدواران نامزد کیے ہیں۔ حلقہ PK7 میں الیکشن کمپین کے دوران اتحادی جماعتوں نے ضمنی انتخابات کو سول انتظامیہ کی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتحاد سے PK7 کے لیے نامزد امیدوار وقار احمد خان،
2018 کا جنرل الیکشن کے حوالے سے آپ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی جو چیزیں گویا ہوئی ہے اور جو باتیں ہوئی ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ادارہ جو یہ متنازع ہو، اس لیے جو ہے نا ہمارے قائدین نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ سلسلے میں اس کو متنازع اور نہ بنایا جائے اور سویلین اداروں کے انڈر جو ہے نا یہ الیکشن ہے۔
حلقہ PK7 کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار حاجی فضل مولا ہے۔ انہوں نے اتحادی جماعتوں کے مطالبے کے حوالے سے کچھ یوں کہا۔
اور ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، فوج کا نہایت دل سے احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ایک ایسا قوت ہے جس کی بلبوتی پاکستان زندہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے ادارے جو ہے مضبوط ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سول انتظامیہ تو بہت ٹھیک ہے، ان کا بھی اپنی جگہ احترام ہے، لیکن وہ ان چیزوں میں نہیں آ سکتے، ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، تو یہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہمارا تو یہ خواہش ہے کہ آرمی ہمارا بہت مضبوط ادارہ ہے، جو پہلے الیکشن ہوا تھا، ہم ہر قسم کے الیکشن کے لیے تیار ہیں۔
حلقہ PK7 کے ریٹرننگ آفیسر عنایت الرحمن نے الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
ہماری جتنی بھی انتظامات ہیں وہ تقریباً فائنل ہیں، ابھی ہمارے بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ جاری، انشاءاللہ چند دنوں میں بھی اس کی جو ہے نا ڈسپیچ ہوگی۔ جتنا بھی پولیس اسکیم ہے وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ ٹیم میں بنا دی گئی ہے، ان کا کام ہے کہ چیک کر دے کہ کہیں پر کوڈ آف کنڈکٹ کی جو ہے کہیں کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے۔
صوبائی اسمبلی کی یہ 2 نشستیں عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیے تھے، جو کہ دوہری نشستوں کی وجہ سے خالی ہو گئی ہے۔ محمد اشرف خان، اردو ویو اے، سوات۔
سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک ایسے کیس کی سماعت بھی ہوئی جس میں پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کی ایک سردار کی طرف سے 125 برس پہلے علاقے کے غریب بچوں کی تعلیم اور رفاہ عامہ کے لیے 10,000 ایکڑ سے زائد اراضی وقف کیے جانے کے باوجود اس کی آمدن مناسب طریقے سے استعمال نہ کیے جانے اور اس کی اراضی پر قبضے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ملتان سے ایم جے گوپانگ کی رپورٹ۔
یہ ریٹ مظفر گڑھ کے رہائشی اور سرائیکی قومی انقلابی پارٹی کے سربراہ مظفر خان مگسی نے 1993 میں فائل کی تھی اور وقفے وقفے سے اس کی سماعت جاری رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا کسی نے سردار کوڑے خان کی خدمات کو سراہا ہے؟ ایک شخص نے 10,000 ایکڑ اراضی تعلیم اور فلاحی کاموں کے لیے دی، لیکن وہ زمین خرد برد کر لی گئی ہے۔ 40 کنال اراضی پر تو خود ضلعی عدالتیں ہی قائم کر دی گئی ہیں، 10 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ غیر قانونی ہے اور ضرورت پڑے تو پنجاب حکومت کچہری کو منتقل کرے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت اور متعلقہ محکموں سے 10 دن کے اندر اس معاملے کے حل کے لیے تجاویز مانگ لی ہیں۔ ریٹ پیٹیشن دائر کرنے والے مظفر خان مکسی کے مطابق وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی آمدن علاقے کے غریب بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے خرچ ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ
یہ کیا نا کہ تعلیم کے لیے دے گئے تھے، تعلیم نہیں دے رہے، شخص لینڈ ذخیرہ ہے 10,393 ایکڑ رقبہ ہے، اس میں دریا بول جو ہے اس میں مچھلی کی آمدنی بھی نہیں دی انہوں نے، حالانکہ لیٹر وہ لکھ کر ہے اور یہ وہ کرا سکتے ہیں، یعنی آمدنی کم تھی، اس کے لیے سجیسٹ کیا کہ یہ سیڈ کارپوریشن کو دے دیں یا کسی اور کمرشل گروپ کو دے دیں، بین الاقوامی کمرشل گروپ ہے نا، یہ اس سلسلے میں ہم نے کی تھی کہ جو غریب بچے ہیں جن کے لیے وہ بے گئے تھے وہ تعلیم حاصل کر سکے.
سپریم کورٹ میں زیر سماعت اس کیس میں اب سردار کوڑے خان کے قانونی ورثہ میں سے بھی کچھ فریق بن گئے ہیں. انہی میں سے ایک سردار ضیاء اللہ خان کا کہنا ہے کہ
انہوں نے اپنی وصیت میں اپنی جگہ کا یعنی ون تھرڈ جو ہے نا وہ رفائی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی نیت تھی جس مقصد سے انہوں نے یہ زمین دی تھی وہ مقصد پورا ہو اور تاکہ ان کی روح کو اس حوالے سے ہو.
سردار کوڑے خان نے وصیت کے مطابق اپنی ایک تہائی جائیداد تقریباً 125 سال پہلے وقف کی اور اس پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیے ہوئے بھی درخواست گزار کو 25 برس ہو گئے ہیں. ایم جے گوپانگ, اردو وی او اے, ملتان.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ حفاظتی دستوں نے شورش زدہ ریاست کے مختلف علاقوں میں حال ہی میں کی گئی کاروائیوں کے دوران ایک درجن سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل اس کی تفصیل بتائیں گے.
بھارتی عہدیداروں نے بدھ کو دعویٰ کیا کہ فوج اور دوسرے سرکاری دستوں نے گزشتہ چند روز کے دوران بھارتی زیر نظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف کئی اہم کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. ان کے مطابق شور زدہ ریاست کے مختلف علاقوں اور حد بندی لائن کے قریب پیش آئی جھڑپوں میں کل عدم لشکر طیبہ اور جیش محمد کے دو اعلیٰ کمانڈروں سمیت ایک درجن سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا. جھڑپوں کے دوران کم سے کم ایک بھارتی فوجی بھی کام آ گیا جبکہ تین حفاظتی اہلکار زخمی ہو گئے. عہدیداروں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مارے گئے دونوں عسکری کمانڈر پاکستانی شہری تھے. ان میں سے ایک کو جس کی شناخت ابو معاذ کے طور پر کی گئی ریاست کے گرمئی صدر مقام سری نگر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ناؤ پورہ بومئی علاقے میں 20 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی کے دوران ہلاک کیا گیا. اس جھڑپ میں ابو معاذ کا ایک قریبی ساتھی عبد المجید میر سمیر بھی جو مقامی کشمیری تھا کام آ گیا. بدھ کو مارے گئے مقامی عسکریت پسند سمیر کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا. تدفین اس کے آبائی گاؤں تجر میں کی گئی. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس موقع پر لوگوں نے بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے. سمیر کے ساتھی کی میت نامعلوم مقام پر دفنائی گئی. سوپور شہر اور اس کے مضافات میں مارے گئے عسکریت پسندوں کے سوگ میں اپنے آپ عام ہڑتال کی گئی. اس دوران بھارتی زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ حال ہی میں ریاست کے جنوبی ضلع شوپیان میں 3 اسپیشل پولیس افسران کے اغوا اور قتل کے بعد کئی پولیس اہلکار مستعفی ہو گئے ہیں. تاہم ریاست کے ایک اعلیٰ عہدیدار چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے اسے نہ ہونے کے برابر قرار دے دیا اور کہا کہ ریاست میں اسپیشل پولیس افسران کی کل تعداد 30,000 ہے اور اگر ان میں سے چند ایک مستعفی ہو گئے ہیں اور وہ بھی صرف جنوبی کشمیر میں تو یہ ناقابل ذکر واقعہ ہے. کئی پولیس اہلکاروں نے ایک عسکری تنظیم کی دھمکی آمیز ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان ویڈیو پیغامات کے ذریعے کیا جنہیں بعد میں سوشل میڈیا پر ڈالا گیا. اس رجحان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے جنوبی کشمیر کے کئی اضلاع میں انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں جس کے نتیجے میں خاص طور پر تازہ میوے کا کاروبار کرنے والے افراد اور دوسرے تاجروں اور طالب علموں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک مقامی سماجی کارکن اشرف حماد نے اس صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا,
ضلع شوپیان میں آئے دن موبائل انٹرنیٹ سروس بغیر کسی وجہ سے بند کی جاتی ہے. اس سال جنوری سے لے کر اپریل تک 4 مہینوں کے دوران صرف 26 دن ضلع میں یہ سروس بحال رہی. شوپیان میں سیکورٹی کے حوالے سے کوئی بھی واقعہ رونما ہو جائے تو سب سے پہلے انٹرنیٹ سروس بند کی جاتی ہے.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کے لیے یورپین کمپنیوں کی مدد کرنے پر یورپین یونین پر شدید تنقید کی ہے, جبکہ ان کمپنیوں کو ایران سے تجارت کرنے پر امریکہ کی طرف سے تادیبی کاروائیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل لیپن اور افشار سیگارچی کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
مائک پومپیو نے آج منگل کے روز نیو یارک میں یونائٹڈ اگینسٹ اے نیوکلیئر ایران یعنی یو اے این آئی سے موسوم ایڈووکیسی گروپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپین یونین کا منصوبہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خراب ترین منصوبہ ہے. اس منصوبے کا اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران کل پیر کے روز کیا گیا، جس میں خصوصی مقصد کے ایک نظام ایس پی وی کی تشکیل کا ارادہ ظاہر کیا گیا، جس کے تحت یورپین یونین کی کمپنیوں کو ایران سے تیل جیسی مصنوعات درآمد کرنے کی غرض سے ادائیگیوں کا ایک نظام وضع کیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے جوہری سمجھوتے میں شریک امریکہ کے سوا باقی پانچ ملکوں یعنی برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین نے کیا۔ امریکہ کی طرف سے اس معاہدے پر صدر ٹرمپ کے پیش رو سابق صدر براک اوباما نے دستخط کیے، جبکہ صدر ٹرمپ نے اس سال مئی میں اس سمجھوتے سے نکل جانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد امریکہ کی طرف سے ایران پر تجارتی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا مرحلہ وار سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایران سے تجارت کے لیے ادائیگیوں کے نظام کے اعلان کے بعد یورپین یونین کے فورن پالیسی کے سربراہ موغیرینی نے کہا کہ اس نظام سے یورپین یونین کے رکن ممالک کو ایران کے ساتھ تجارت میں مدد دینے کے سلسلے میں قانونی جواز حاصل ہو جائے گا۔ یوں یورپین کمپنیاں یورپین یونین کے قوانین کے تحت ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھ سکیں گی۔ موغیرینی کا کہنا تھا کہ اس نظام کے ذریعے 2015 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کا تحفظ ہو سکے گا، جس کے تحت ایران نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ اقتصادی پابندیاں ہٹائے جانے کے بدلے اپنے کچھ جوہری اقدامات کو ختم کر دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ یورپین یونین کے اس اقدام سے انہیں بے حد مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی بدعنوان حکومت کے لیے آمدنی کے ذرائع فراہم کرنے سے ایران کو تقویت ملے گی، جو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ایران کے حاکم امیر تر ہوتے جائیں گے، جبکہ ایران کے عوام غربت کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ملک کے بجائے خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کل منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران ایران پر اقتصادی اور تجارتی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ ایران سے تیل درآمد کرنے والے ممالک کے ساتھ بات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران سے تیل کی درآمد انتہائی کم کر دیں اور ایران کو اس وقت تنہا کر دیں جب تک وہ جارحیت ختم نہیں کرتا۔ صدر ٹرمپ کے خطاب کے بعد ایرانی ریال کی قدر ڈالر کے مقابلے میں مسلسل دوسرے روز ریکارڈ حد تک گر گئی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے، جن کا رویہ شمالی کوریا کی جانب ہمیشہ سے سخت رہا ہے، اب کہا ہے کہ وہ اس کے لیڈر کم جونگ ان سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ آبے نے یہ بات منگل کے دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے کہی۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
جاپانی وزیر اعظم آبے نے کہا کہ کسی قسم کی بھی سربراہی ملاقات میں توجہ شمالی کوریا کی جانب سے جاپانی شہریوں کے اغوا کے عشروں پرانے تنازع کو حل کرنے پر مرکوز ہوگی۔ انہوں نے کہا، خواتین و حضرات، اسی مقام سے اسی وقت گزشتہ سال میں نے شمالی کوریا پر سختی سے زور دیا تھا کہ اس کے اغوا کے معاملات اور نیوکلیئر اور میزائل کے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے۔ کسی کی مانند بھی جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام متعلقہ قراردادوں پر مکمل عمل درآمد چاہتا ہے، میں شمالی کوریا کی تبدیلیوں میں گہری دلچسپی رکھتا ہوں۔ شمالی کوریا اب ایسے مقام پر ہے جہاں وہ اس تاریخی موقع سے یا تو فائدہ اٹھائے گا یا اس سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے گا جو اسے مہیا کیا گیا ہے۔ آبے نے کہا کہ ابھی تک سربراہی ملاقات کے لیے کوئی منصوبہ سامنے نہیں ہے، اور انہوں نے کم سے اپیل کی کہ وہ ملاقات میں اپنی دلچسپی ظاہر کریں۔ اس بارے میں قیاس آرائی کی جاتی رہی ہے کہ آبے کم کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، جنہوں نے خبروں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جون میں سنگاپور میں سربراہی ملاقات کے دوران بتایا تھا کہ وہ اپنے کٹر دشمن جاپان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران جاپانی وزیر اعظم آج ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، جس کے دوران تجارت کے معاملے پر امریکی صدر کے ساتھ بڑھتا ہوا اختلاف زیر بحث آئے گا۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
روس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اعتراض کے باوجود وہ شام کو جدید S-300 میزائل دفاعی نظام فراہم کرے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے کہا ہے کہ صدر پیوٹن نے حکم دیا ہے کہ شام کے فضائی دفاعی نظام کو بہتر اور جدید بنانے کے لیے روس جدید آلات فراہم کرے۔ انہوں نے یہ حکم اس واقعے کے بعد دیا جس میں غلطی سے ایک روسی لڑاکا طیارے کو اسرائیلی طیارہ سمجھ کر مار گرایا گیا اور اس میں سوار 15 روسی ہلاک ہو گئے تھے۔ روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے،
убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков۔
روس کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے جلد بازی میں کیے گئے اقدامات کم ہوں گے اور ایسی کارروائیاں بند ہو جائیں گی جس سے ہمارے فوجیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر ہمیں حالات کے مطابق رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے روس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ اس نئے دفاعی میزائل کے نظام سے علاقے میں مزید حالات کشیدہ ہو جائیں گے۔ روس نے اس واقعے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے، جس کی فوج اکثر شام پر ہوائی حملے کرتی آئی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ اس بار نومبر میں امریکہ کے وسط مدتی انتخابات نے سیاسی منظرنامے میں بڑی دلچسپی پیدا کر دی ہے، اور اس کی وجہ دو بڑی سیاسی جماعتوں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکنس کے درمیان اس بات کی کشمکش ہے کہ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت برقرار رہتی ہے یا ڈیموکریٹس حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس پس منظر میں ایک اور قابل غور پہلو اس الیکشن کا یہ ہے کہ امریکہ کے سیاسی منظر پر مسلمان امریکیوں کی ایک ریکارڈ تعداد سرگرم نظر آ رہی ہے، ان میں دو مسلمان امریکی خواتین بھی شامل ہیں۔ راشدہ طلائب کا تعلق فلسطینی تاریخین وطن کے خاندان سے ہے جو 1970 کے عرصے میں مغربی کنارے کو چھوڑ کر امریکہ آ گیا اور ڈیٹرائٹ میں آباد ہو گیا۔ وہ اسی جگہ پیدا ہوئیں اور وہیں پلی بڑھیں۔ دوسری مسلمان امریکی خاتون الہان عمر ہیں جو صومالیہ میں پیدا ہوئیں، تاہم انہیں بھاگ کر کینیا کے ایک پناہ گزین کیمپ میں جانا پڑا، جہاں سے بعد میں وہ میناپولس امریکہ آ گئیں اور وہاں بڑی تعداد میں آباد صومالی برادری میں شامل ہو گئیں۔ نامہ نگار کین فارابو نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان دونوں خواتین نے کانگریس کے ایوان نمائندگان کے لیے پرائمری انتخاب جیت لیے ہیں اور 6 نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے مقابلے میں شریک ہیں۔ ان دونوں کو، جو پارٹی میں ترقی پسند دھڑے کی نمائندہ خیال کی جاتی ہیں، براہ راست مخالفت کا سامنا ہے اور عین امکان ہے کہ آئندہ سال کی جنوری میں وہ ایوان کے نشستوں پر ہوں گی۔ یہ یقیناً امریکہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑی پیش رفت خیال کی جا رہی ہے۔ اگر صومالی خاتون جیت جاتی ہیں، جیسا کہ توقع کی جا رہی ہے، تو وہ افریقی امریکی مسلمان کیتھ ایلیسن کی جگہ لیں گی جو کانگریس سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ دونوں مسلمان امریکی خواتین کا کہنا ہے کہ ایوان کا حصہ بننے کے بعد انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ امیگریشن، سرحد کی سیکورٹی سے متعلق پالیسیوں، جن میں 5 مسلمان ملکوں سے آنے والوں پر قدغن لگائی گئی ہے اور ایسے ہی بہت سے معاملات پر قومی بحث میں سرگرم ہوں گی۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف بدگمانی کا ماحول پایا جاتا ہے، ان دونوں خواتین کی کامیابیوں کو غیر معمولی خیال کیا جا رہا ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق اب تک 300 سے کم مسلمان امریکی مقامی، ریاستی اور وفاقی حکومت میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں، تاہم اب تبدیلی آ رہی ہے۔ رضیہ مدرسوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اقوام متحدہ کے ادارے کے اس بیان پر کہ افغان فضائیہ کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس پر نفیسہ ہود بھائی نے ماہرین سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
اقوام متحدہ کا ادارہ یو این اے ایم اے، یو این اسسٹنس مشن ان افغانستان، نے بتایا ہے کہ افغان فضائیہ کے ہاتھوں عام افغان بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں سنیے جرمنی میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسا اور پشاور میں امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا سے بات چیت۔ ڈاکٹر حسین یاسا، ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو فوج ہے وہ خاص طور پہ فضائیہ کے معاملے میں خاصی ناتجربہ کار ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کتنی بڑی وجہ ہے جس سے سویلین ہلاکتیں اتنی تعداد میں ہوئی ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت افغان گورنمنٹ کو ملٹری لحاظ سے، عسکری لحاظ سے بہت زیادہ انڈر پریشر ہے، اور سارے تحقیقی اداروں کا کہنا یہ ہے کہ آلموسٹ تقریباً افغانستان کا 40% حصہ وہ افغان حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو افغان حکومت بہت ہم تک کوشش کر رہی ہے کہ اس ایکویشن کو چینج کیا جائے، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے، یا تو وہ خود تیاروں کے ذریعے یا اپنے ایلائی جو کہ امریکن فورسز ان سے کام لے، لیکن متاسفانہ وہ ہوتا یہی رہا ہے۔ گرچہ اوور آل جو سروے بتاتا ہے کہ وہ اس کا جو اوور آل کیجولٹیز ہیں ان کا ایک کم حصہ جو ہے وہ اس ایریل اسٹرائک کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ پھر مصیبت یہ ہے کہ اس میں وہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اس میں بچے اور خواتین، وہ بڑا ایک دردآور سا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بڑا اس کو پروجیکشن ملتا ہے۔
امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا، بات کیجیے کہ جس طرح سے سویلینز مرتے ہیں، اس کی وجہ سے طالبان کی جو موومنٹ ہے اس کو کس حد تک ہوا ملتی ہے؟
سویلین کے مرنے سے طالبان کو تو ایک سپورٹ قسم کی ایک وہ ملتا ہے، ہمدردی آ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف طالبان کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہے کہ مجمع میں بم بلاسٹ کرنا اور بچوں اور بوڑھیاں عورتیں وغیرہ سب مرتے ہیں، تو وہاں پر یہ کوئی اتنا زیادہ سیریس کوئی نہیں لیتا۔ البتہ اقوام متحدہ کی جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ اس مسئلے کو سیریس لیتی ہیں اور لینا چاہیے بھی۔
ابھی آپ نے جرمنی میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسا اور پشاور میں امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا کو سنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے،
دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں متاثرہ منصر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.